إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير میں اپنی تقریر کا آغاز کروں میرے محترم دوست عزیز شیخ عبدالغفار صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے وہ بہترین قسم کی تقریر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے لیکن یہاں ایک دو چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں ان میں سے انہوں نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا ہے لفظ خدا لفظ خدا جو ہے یہ فارسی لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے خود آ یعنی خود بخود آنے والا جمع اس کی خدایا ہے تو لفظ خدا اور لفظ اللہ کا ترجمہ خدا سے کرنا یہ تو کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کس کو کہا جاتا ہے الذات الواجب الوجود المستدل لجميع صفات الكمال والمنزه عن جميع النقائص اللہ کون ہے جس کا اپنا ذاتی وجود ہے اور تمام قسم کی کمالی صفات اس میں موجود ہیں اور تمام قسم کے نقائص سے وہ پاک ہے اب مجھے کوئی بتایا کہ لفظ اللہ کا درشنا کیسے ہو سکتا ہے لفظ خدا کے ساتھ نہ اس لفظ کے ساتھ ورد ہو سکتا ہے نہ وظیفہ ہو سکتا ہے اور ہمارے علماء میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا ہے تکلیف ہے مولانا فتح محمد جلندری کا ترجمہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے انتہائی تعجب ہوتا ہے جہاں کہیں لفظ اللہ آتا ہے لفظ خدا 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 وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها یہ ہے ان ناموں میں سے نہیں دوسرا لفظ استعمال ہوا تھا وند. لفظ وند جو ہے اس کا معنی مثل ہے. تو دا وند کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح, اللہ کی طرح, اللہ نہیں اللہ کی طرح. دونوں لفظ محل نظر ہے. اور میرے دوست اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے اور اللہ ان کو دین کی مزید خدمت کی توفیق بخشے. جب یہ بلوچستان سے اہل حدیث ہو کر وہاں مدینہ شریف میں گئے تھے تو ہمارے ساتھ ان کی بہت ساری مجلسیں ہوتی تھیں, اور ان کے اہل حدیث بننے کا جو سب سبب تھا وہ ہمارا ایک عظیم دوست تھا محمد سالم رحمت اللہ علیہ. میرے خیال میں وہی ہے جنہوں نے ماضی کریم میں سلفیر کا بوٹا جو ہے وہ وہاں بلوچستان میں جوڑا تھا. وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کی مقام عطا فرمائے. مولانا جب وہاں تشریف لے گئے تو میرے پاس ایک کتاب تھی بڑی ہے نادر قسم کی کتاب, اور میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی. کئی دن تک انہوں نے وہ کتاب اپنے پاس رکھی ہے, شاید ان کو یاد ہو. الکتاب المستطاب, الکتاب المستطاب فی جواب فصل الخطاب, اور بہت زیادہ انہوں نے پسند فرمایا وہ کتاب. مجھ سے شیخ البانی حافظ اللہ تعالی نے بھی لی تھی. ہاں کچھ فروغ انہوں نے بھی رکھی. تو بہر صورت مسئلہ جو ہے اس وقت جو ابھی شروع ہونے والا ہے مسئلہ بہت لمبا ہے, اور میں نے حت المقدور اسے کچھ مختصر بھی کرنا ہے. اور دوسرا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں چٹے جو ہیں یہ بیچ مار ہیں پڑی ہوئی. اگر آپ اجازت دیں تو آج جوابات کا نا یہ سلسلہ رکھ رہے ہیں تقریر کی بجائے. نہیں وقت وقت کا مجھے پتا نہیں ہوتا ہے, میرے لیے ٹائم, میرے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, نہ تقریر کا ٹائم نہ جواب کا ٹائم. اللہ تعالیٰ کہتی ہے آج بھی کافی مصروفیت رہی. کل بھی میرے تین پروگرام ہیں, کل تین جگہ. تو وہاں صورت یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول مبعوث فرمائے. حضرت ابو ذر کی روایت کے مطابق 124,000, اور قرآن میں ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَ عَلَيْكَ. فرمایا کہ یہ پیغمبر اور رسول جو دنیا میں آئے ہیں ان میں سے بعض کے واقعات سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے, اور بعض کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتلایا. تو بہر صورت یہ بات مسلمہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں رسول پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. لیکن ہر نبی کو اللہ تعالی نے کچھ خرق عادت چیزوں سے نوازا ہے. خرق عادت یعنی عادت کے خلاف, عام معمولات کے خلاف. اور جو چیزیں خرق عادت دی گئی ان کو معجزات بھی کہا جاتا ہے, اور یہ جمع ہے معجزے کی, یعنی ایسی شے جو عاجز کر دینے والی ہو. اللہ تعالی نے ہر نبی کو معجزات دی ہے. قرآن میں اس کی تعبیر آیات کے ساتھ بھی ہے، ابراہیم کے ساتھ بھی ہے، دلائل کے ساتھ بھی اس کی تعبیر ملتی ہے۔ تو یہ جو کچھ پیغمبروں کو ملا ہے یہ اللہ نے مختلف اوقات میں دیا ہے، لیکن یہ دینے کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں جس قسم کے دلائل کی ضرورت تھی اللہ نے اسی قسم کے دلائل دیے ہیں، اللہ نے اسی قسم کے دلائل دیے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ تعالی نے انہیں اسی قسم کے دلائل سے نوازا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا زور تھا، تو اللہ نے ان کو اسی قسم کے دلائل دیے ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر اس حد تک ناز تھا کہ اپنے مقابلے میں باقی سب دنیا کو گنگے سمجھتے تھے، اپنی زبان پر ناز کرنے والوں میں اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی کہ ایک طرف تمہاری زبان، دوسری طرف میرا قرآن۔ ابھی آپ نے یہ سنا ہے کہ معجزہ خرق عادت ہوتا ہے، لیکن ایک اور شرط ہے، صرف خرق عادت نہیں، معجزے میں دنیا کو چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے، ایسی شے بنا کر لاؤ یا اس قسم کے معجزے کا اظہار کرو۔ اور قرآن مجید نے، یہ سب سے بڑا معجزہ نا، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر چیلنج دیا ہے۔ ایک لفظ ہے کرامت، معجزہ جو ہے یہ خرق عادت، اسی طرح کرامت بھی خرق عادت ہوتی ہے، کرامت بھی خرق عادت ہوتی ہے۔ لیکن کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزے میں چیلنج ہوتا ہے دنیا کو، لیکن کرامت جو ہے یہ بطور اکرام اور اعزاز کے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، دونوں میں سے معجزے کا اظہار وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح کرامت کا اظہار ولی کے اختیار میں نہیں، کرامت کا اظہار ولی کے اختیار میں نہیں۔ معجزہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہے۔ معجزہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہے۔ ولی کی کرامت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اللہ کی مرضی ہو، جب اللہ کی مرضی ہو۔ معجزے میں مؤثر جو ہے یہ اللہ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ طہٰ میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعیٰ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو پتہ تھا، پھر کیوں پوچھا؟ مقصد کیا تھا پوچھنے کا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکا کرنا مقصود تھا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں عصا ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حیات بدلنے سے ان کو شک پڑ جائے. حیات بدلنے سے ان کو شک پڑ جائے. اللہ نے سوال کیا کیا, ما تلک بیمینک یا موسیٰ, جواب کیا تھا؟ قال ہی عصائی. اس سے کیا پتا چلا؟ سوال و جواب کرنے جائز ہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں, میں ان کے جوابات دے سکتا ہوں حق المقدور.
اسی طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب العلم میں ایک باب منعقد کیا ہے, اس کا عنوان ہے باب طرح الامام المسألت علی اصحابہ لیختبر بما عندہ من العلم. امام استاد اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کا امتحان لے سکتا ہے تاکہ ان کی صلاحیت کا وہ اندازہ کر سکے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ مشہور حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے, اس کے پتے نہیں جمتے, اللہ نے مومن کے ایمان کے ساتھ اس کی مثال دی ہے. مومن کے ایمان کی مثال جو ہے وہ اس کے ساتھ دی گئی ہے,
روایت میں موجود ہے. صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا شروع کر دیا, غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ وہ درخت کون سا ہوگا.
کمال کی بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کے گھروں میں موجود تھا,
یہاں جو صحابہ بیٹھے تھے نا, ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, کہ بعض صحابہ, لیکن انسانی ذہن میں بعض دفعہ غفلت کو لے کے پتہ نہیں چل سکتا,
تو سوچنا شروع کر دیا.
کہتے ہیں کہ ہمارے اذہان وادیوں میں چلے گئے لیکن امتحان میں فیل ہو گئے, اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوشش کے باوجود شاگرد اگر فیل بھی ہو جائے تو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے, سب سے زیادہ فیل ہو
گئے. لیکن جس کو جواب آتا تھا وہ بھی نہیں بول سکا.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی خاموش رہے. بعد میں اپنے ایک باپ سے کہا کہ ابا جی مجھے سوال کا جواب آ گیا تھا, پتا چل گیا تھا
کہ یہ ایک کھجور کا درخت ہے,
لیکن میں کیوں نہیں بول رہا, اس لیے کہ مجلس بزرگوں کی تھی, میں نے یہ سوچا کہ میرے بولنے سے کوئی بزرگوں کی توہین نہ ہو جائے, کسی سے ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ ہم آج کس مقام پر کھڑے ہیں.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا,
انہوں نے جواب دیا, کہا کہ قال ہی عصائی, یا اللہ یہ میری لکڑی ہے, سوتا ہے, باقی وہاں مکمل ہے.
لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا,
اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کو درختوں سے پتے چاڑ کر ڈالتا ہوں. یہ اللہ نے پوچھا تھا, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فائدے کے طور پر اگر سوال کا جواب زیادہ بھی دے دیا جائے تو جائز ہے,
فائدے کے طور پر سوال کا جواب اگر زیادہ بھی دے دیا جائے تو یہ جائز ہے. اب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس میں اضافہ کیا, اس میں کیا حکمت تھی, اس میں کیا وجہ تھی؟
بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوا ہے, جس انسان کا جس سے پیار ہوتا ہے, یا تو بڑا آدمی جب بلاتا ہے چھوٹے کو تو چھوٹا جو ہے وہ پیار کے ساتھ ایک ہی بجائے ساتھ دو چار باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے ابھی موقع ملا ہے اس کے ساتھ گفتگو کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میرے محبوب نے مجھے کلام کی دعوت دی ہے تو کیوں نہ دو چار اور ساتھ باتیں کر لی جائے.
اللہ نے یہ کہا کہ ذرا اس کو زمین پر پھینکو,
جب پھینکا تو کیا بن گیا,
چھوٹا سا شام بن گیا, دوڑتا ہوا شام بن گیا. القها یا موسیٰ فالقاها فإذا هي حية تسعى. پھر اللہ نے کیا فرمایا, موسیٰ ذرا اسے پکڑ لو, قال خذها ولا تخف, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سوتا جب سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے. اقبل ولا تخف, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ واپس آ جاؤ, ڈرو مت, گھبراؤ مت, خذها ولا تخف, ڈرنے کی ضرورت نہیں. محلے شاید کیا شہ ہے, اگر موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے اس کو سام بنایا ہوتا تو کبھی ڈرتے نہ کبھی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موجزے میں تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے, وہ اللہ ہے. فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اصول ہے کہ جس قدر لوگوں نے کسی نبی کی نبوت کو تسلیم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے معجزات اسی اعتبار سے دیے ہیں. ما من الانبیاء من نبی الا وقد اوتی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں, لیکن اسی قدر جس قدر لوگ اس پر ایمان لائے. وَلَقَدْ أُوتِيتُ وَحْيًا فَأَرْجُو أَنْ أَنَا أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شہ دی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ وحی ہے قرآن, اور مجھے اس بات کی توقع ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی, قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی. دوسری ایک روایت صحیح بخاری میں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خال کی حالت میں پہلے نبی اور امت مدبر پیش کی گئی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کی خال جو ہے یہ وحی ہوتی ہے, رو یا لمبیا ہے وحی. فرمایا کہ پہلے نبی اور ان کی امتیں مجھ پر پیش کی گئی, اور میں نے یہ دیکھا کہ رأیت نبیاً وليس معه إلا رجلان, ورأیت نبیاً وليس معه إلا واحد, ورأیت نبیاً وليس معه أحد. فرمایا میں نے جو نبی دیکھے بھائی, نبی ساری زندگی اللہ کی توحید قوم کے سامنے پیش کی, لیکن ان کو ماننے والے صرف دو. نبیوں میں سے نبی ایسے کہ جس کو ماننے والا صرف ایک, اور نبیوں میں سے نبی ایسے کہ ساری زندگی قوم کے سامنے رب کی توحید پیش کی, لیکن کسی نے نہیں مانا. اس سے کیا پتہ چل گیا, دائی مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, دائی مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کا کام یہ ہے کہ رب کا دین دنیا تک پہنچا دے, باقی اس کو تسلیم کرنا, اسلام کی طرف پھیرنا یہ اس کا کام نہیں, وہ آسمان والے کا کام ہے. دل پھیرنے والا وہ اللہ ہے, اور محنت کرنا اس کا کام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اوپر کو, تو مجھے بہت سارے لوگ نظر آئے. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا شاید یہ میری امت ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ نہیں, یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی امت ہے. پھر آپ نے فرمایا, پھر مجھ پر ایک منظر پیش ہوا, دائیں بائیں اوپر میں نے دیکھا بہت سارے لوگ نظر آئے. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے, لیکن آپ کے لیے شرف یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں
گے. فرمایا الذین لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. وہ لوگ ہیں جو خالے نہیں نکالتے, نہ وہ دم جڑا طلب کرتے ہیں, اور صرف وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں, اللہ پر توقع کرتے ہیں. یہ ہے کہ دم چاڑے کی نواز شرکی ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ دوسری روایت میں دم چاڑے کی اجازت ہے جو شریعت کے مطابق.
یا یہ بھی ممکن ہے کہ توکل کا یہ مرتبہ یہ ہے کہ دم چاڑے سے بھی مستغنی ہو جائے,
یہ ایک انفرادی حیثیت ہو. حضرت وقاصہ بن نخشن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے, مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. آپ نے دعا کی اللہ سے اور اللہ نے قبول کر لی.
آپ نے دعا کی اور اللہ نے قبول کر لی.
دوسرا ایک شخص کھڑا ہوا تھا, لگا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں. فرمایا یہ تو اکاشا سبقت لے چکا ہے, یہ میدان جو ہے یہ اکاشا نے مار لیا ہے.
تو بہر صورت اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے پیروکاروں میں قلت اور کثرت ہے, اور اسی اعتبار سے معجزات اور آیات جو ہیں ان میں بھی قلت اور کثرت ہے. پھر اس کے بعد جب سب سے زیادہ آپ کی امت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو معجزے بھی آپ کی سب سے زیادہ ہیں. معجزے آپ کے سب سے زیادہ ہیں. کتنے معجزات ہیں؟ علماء نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں. ان کتابوں میں سے مشہور کتاب دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے. اسی طرح دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے. مستقل اسی موضوع پر یہ کتابیں ہیں. اور اسی طرح الخصائص الکبرى علامہ سیوطی کی کتاب ہے 2 جلدوں میں. اور علماء نے آپ کے معجزات جو ہیں یہ تقریباً 3,000 تک پہنچائے ہیں. صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, اس کا عنوان ہے باب علامات النبوت فی الاسلام. باب علامات النبوت فی الاسلام, اس میں 56 آپ کے موجودے بیان ہوئے ہیں. اور مشکات میں المعجزات کے عنوان سے ایک باب قائم ہوا ہے عنوان, اس میں 76 حدیثیں ذکر ہوئی ہیں. 76 حدیثیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کرامات کا بھی ذکر کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تفسیر بڑی لمبی چوڑی, بہت لمبی ہے. ہمارا یقین ہے, ایمان ہے, یہ آپ کا معجزہ ہے قرآن. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ الاسراء والمعراج یہ بھی معجزہ ہے. الاسراء کہتے ہیں بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو, اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر آسمانی شہر تک, اسے المعراج کہا جاتا ہے. اور بعض دفعہ توسعاً ایک دوسرے پر ان کا اطلاق ہو جاتا ہے. الاسراء بول کر مراد معراج بھی لی جاتی ہے, بعض دفعہ معراج بول کر ساتھ اسراء بھی مراد ہوتی ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دونوں مسئلے جدا جدا بیان کیے ہیں. الاسراء کا ذکر علیحدہ ہے, اور پھر اس کے بعد المعراج کا تذکرہ علیحدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو مجھے کفار نے دکھا دیا,
تفسیر خاضر وغیرہ میں روایت ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا تھا معراج کی صبح کہ ہر روز نئی نئی باتیں بتاتے ہو آج کی بتا دی. تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات تو اللہ نے مجھے بیت المقدس کی سیر کرا دی. بیت المقدس بڑا حیران ہوا. وہ چلتا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس گیا. حضرت ابو بکر سے کہنے لگا ہر روز اپنے ساتھی کی باتوں کی تصدیق کرتے سنا وہ کیا دعویٰ کرتا ہے. کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں نے بیت المقدس کی سیر کر لی رات. کہا ان کی زبان سے سنا ہے؟ کہنے لگا ضرور انہیں سے سنا ہے. اگر یقین نہیں تو ہمارے ساتھ چلو. کہا ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں. میرا ساتھی مجھے آسمان کی خبریں دیتا وہ بکر ان کی تصدیق کرتا ہے. اگر انہوں نے اطلاع دی ہے تو رات رات ضرور انہوں نے بیت المقدس کو دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا جب میں نے یہ دعویٰ کیا تو آزمائش کرنے والوں نے میری آزمائش لی. کہا کہ بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کے روشن دان کتنے ہیں, خران شاید جو ہے وہ کس طرف ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا آخ واتی ہیں خاکو ریب کے کر بن ماں کو ریب کو مس لو کر. مجھے اتنی تکلیف ہوئی, مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے میں نے زندگی میں اتنی تکلیف کبھی نہیں دیکھی. اب آ رات گئے تھے کون سے دروازے گننے کے لیے گئے تھے یا ان کی جہتوں کا تعین کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے؟ آپ اچانک گئے تھے رات. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اب مسئلہ کیا بنا؟ جس اللہ نے راتوں رات سیر کرائی اس اللہ نے بیت المقدس کو منکشف کر دیا, سب پردے ہٹا دیے. اور بعد روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اٹھا کر بیت حقیر کے پاس اس کو لیا ہے. پوچھنے والے پوچھ رہے تھے, سوالات کرنے والے سوالات کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شہر مجھ سے دراصل کرتے تھے بے شرموں سے جواب دیے دیتا تھا. اس موجودے میں کوئی شک ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے دوسری صدی ہجری کے شروع میں, دوسری صدی ہجری کے شروع میں ایک گروہ پیدا ہوا جن کو تاریخ میں المعتزلہ کہا جاتا ہے. ان کا رئیس ہے واصل بن عطا اور عمر بن عبید اور معبد الجہمی اور یونس اسواری اور بہت سارے لوگ. انہوں نے جو چارہ دن تھی وہ یہ تھی کہ عقل جو ہے وہ ہر شے پر فائق ہے, عقل کے لیے برتری ہے, ہر شے پر فائق ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ہم وہ شے تسلیم کریں گے جو ہماری عقل کے مطابق ہوں گے. جو شے ہماری عقل کے مطابق ہوگی اسے مانیں گے, جو عقل کے خلاف ہوگی اسے رد کر دیں. لیکن ہمارے اسلام کا تو یہ تصور نہیں ہے. اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلامی تصور یہ ہے کہ نبی نے جو کچھ بتا دیا اس کا ماننا ضروری ہے, عقل میں آئے چاہے. لیکن انہوں نے عقل کو حکم بنا لیا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بتشريع عقلا جفاف کرتے. انہوں نے عقل کو حاکم بنا لیا. اب بات یہ ہے کہ انسانی عقل تو ناقص ہے, یہ ناقص ہے. ناقص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کئی باتیں اس کی عقل سے ڈال لاتا ہے, کئی باتیں اس کی عقل سے ڈال لاتا ہے. اب یہ زمین جس کو پانی دیا جاتا ہے, کھیتی اس میں کاشتی جاتی ہے,
گنا یہی سے پیدا ہوتا ہے نا, اسی زمین سے گنا, اسی زمین سے پیدا ہوتا ہے. اور تمنا وہ بھی اسی زمین سے. تمنا کڑوا ہے, گنا میٹھا ہے, عقل سے سوچ کر اس کا جواب دے ذرا. عقل میں ذرا غور کر کے فکر کر کے جواب دیں کہ یہ گنا میٹھا کیوں ہے, تمنا کڑوا کیوں ہے. دنیا کے سارے معتز عقلی لوگ واصل بن عطا سے لے کر مصر پرویش تک سب کے سب اگر جمع ہو جائے تو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. جواب ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس جواب ہے. وہ کیا ہے؟ خالق مالک نے اسے میٹھا بنا دیا, خالق مالک نے اس کو کڑوا بنا دیا. خالق مالک نے اس کو کڑوا بنا دیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ انہوں نے اپنے مذہب کے لیے پانچ اصول بدا کیے جن کی ابھی میں تفصیل نہیں کرنی چاہتا ہے, لیکن وہ بالکل ربی قسم کے بھوکے قسم کے. ان میں سے معتزلہ کا ایک اصول ہے, معتزلہ تو نام ہے, آج ان کے شاگرد لاہور میں بہت سارے ہیں, بہت سارے شاگرد. اگر نام دیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں, انہیں کے شاگرد ہیں. اصول انہوں نے دے دیے, عمل یہ کر رہے ہیں. یہ عمل میں لوگ آئے, ایک دفعہ درس دے رہا تھا, ایک بدوی اس کی اونٹی چوری ہو گئی. گھبرایا ہوا عمر بن عبید مولوی صاحب کے پاس آیا, آتا کیا کہا, ادعو اللہ ان یرد ناقتی, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اونٹی واپس کر دے. عمر بن عبید کیونکہ معتزلی ہے, اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے, شر کی نسبت نہیں ہو سکتی, شر کی نسبت نہیں ہو سکتی. حالانکہ قرآن میں ہے من شر ما خلق, قرآن میں ہے من شر, لیکن معتزلی پتا کیا کرتا ہے, من شر ما خلق, نعوذ باللہ. تو اس نے دعا کی, کیا دعا کے احساس سے, اللہم انکا لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فردها الیہ. اے اللہ, تو نے تو یہ نہیں چاہا تھا کہ اس کی اونٹنی چوری ہو جائے, لیکن یہ اونٹنی چوری ہوگی, اے اللہ اس کو واپس کر دے. وہ سننے والا بدوی عامی انسان کہنے لگا, یا شیخ لا حاجت علی فی دعائے کا, تیری اس دعا کی مجھے کیا ضرورت ہے. لگا کیوں؟ کہنے لگا, جیسے اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اس میں چوری ہو جائے, زبردست چوری ہو گئی, اور مجھے خطرہ ہے کہ اللہ واپس کرنا چاہے وہ واپس ہی نہ آئے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو ہم پابند کس شہر کے ہیں؟ شریعت کے پابند ہیں. جو ہمارے پیغمبر نے, جو ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا نا, ہم اسی کے پابند ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کتابوں میں اس وقت سے چل رہا ہے, جب سے یہ لوگ پیدا ہوئے نا اپنے لیے, اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس سلسلے کی کو ہندوستان میں یہ پاکو ہند ہے, پروان چڑھانے والے وہ سر سید احمد خان ہے. اس سلسلے کو اس نے پروان چڑھایا, بلکہ اس سے بھی آگے گزر گئے. انہوں نے ایک اصول وضع کر لیا, انہوں نے یہ کہا کہ کوئی امر جو ہے یہ خلاف قانون فطرت نہیں ہوتا ہے, کوئی امر خلاف قانون فطرت نہیں ہوتا. یہ انہوں نے قانون وضع کیا ہے. جنہوں نے ان کی تفسیر پڑھی ہے وہ جانتی ہیں. یعنی جس طرح جس شہر کو اللہ نے بنایا ہے بس وہ مسئلہ اسی طرح رہے گا, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب ہم یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, اس میں وہ سلامت رہے تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, یہ فطر ان کے خلاف ہے. کہا آگ تو ہر شہر کو جلا دیتی, ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا تھی؟ معتزلہ نے معجزات کا انکار کیا ہے. جملہ معجزات کے انکار کیوں؟ اس لیے کہ معجزات عقل سے بالا ترس ہے, کرامات جو منکر ہیں اس لیے کہ ان کی عقل میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں. اور عذاب قبر کے بھی منکر ہیں, عذاب قبر کے بھی منکر ہیں, کیونکہ یہ بھی عقل سے بالا تر ہے. انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اصول وضع کیا ہے نا کہ کوئی امر خلاف قانون فطرت نہیں ہوتا. اور سوال یہ ہے کہ قوانین فطرت یہ تو لاتعداد ہے. کچھ قوانین اجرام فلک کی حرکت اس کی کثرت شکل سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ دوسرے اشیاء کے خواص سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے, مایات جو ہیں یہ جم کر سکڑ جاتے ہیں, ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے, زہر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ قوانین ایسے ہیں جو اخلاقیات اور قوموں کے عروج و زوال سے تعلق رکھتے ہیں. پھر کچھ قوانین ایسے ہیں جو جاندار اشیاء کے طبی تقاضوں اور حیات و نماز سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم نے اللہ کے جس قانون کا ذکر کیا ہے دراصل اس نے استدلال کیا ہے اس بات سے کہ لن تبدیل سنت اللہ تبدیل ولا یحیق المکر سیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تبدیل سنت اللہ تبدیلا ولن تبدیل سنت اللہ تحویلا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری سنت نہیں بدلتی. جب اللہ کی سنت نہیں بدلتی تو جس شے کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ جل جاتی ہے. ابراہیم اگر آگ میں جلے تھے تو ان کو جل جانا چاہیے تھا, وہ آگ میں ڈالے ہی نہیں جائے. یہ ان کا موقف ہے. لیکن بات یہ ہے یہ سنت جس کے اپنے تبدیلی کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ ہے. قوموں کے عروج و زوال کب قوموں میں عروج آتا ہے, کب وہ زوال تجویز ہوتے ہیں, اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ میرا طریقہ شروع سے چلا رہا ہے اور اس میں یہ تبدیلی نہیں ہے. مگر میں یہ بات نہیں ہے کہ اس میں قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو شاک و شباک پر اگر نظر ڈالی جائے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر متبدل شے جس کو قرار دیا گیا ہے وہ یہی شے ہے. انسان کی اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے, قوموں کے عروج و زوال کے قانون کو غیر متبدل قرار دیتا ہے. یعنی جب کوئی قوم اپنی سرکشی کے بنا پر نبی کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیتی ہے, یا نبی بحکم الہی وہاں سے نکل جاتا ہے, یا کوئی قوم اخلاقی پستیوں میں گر جاتی ہے, تو وہ عذاب میں ماخوذ اور زوال پذیر ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا ایسا قانون ہے جس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے. جس میں تغیر و تبدل جو ہے یہ ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. لیکن اس حضرت نے اپنی عقل کو دوڑایا, عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے انہوں نے اس قانون کو منطبق کیا ہے عام حالات پر.
اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے پورے موجودات کا انکار کر دیا. سر سید احمد خان الاسراء والمعراج کا قائل نہیں ہے. اسی طرح عذاب قبر کا بھی ممکن ہے, جملہ معجزات کا ممکن ہے. اور قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے معجزات یا کرامات کا اظہار ہوتا ہے, ان کی تعویل نہیں کرتے. اور تعویلیں ایسی تعویلیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور پھر اس میں یعنی ڈارون کا جو نظریہ ہے ارتقاء کا, ارتقاء کا ڈارون کا جو نظریہ ہے اس کو اس نے اپنایا ہے. اور ہمارے ہاں جو مصر تھا وہاں لاہور میں اور اس کے پیروکار اس کے چیلے موجود ہیں, انہوں نے بعین ہی سر سید احمد کے جو قوانین ہے ان کو لیا ہے سوائے نظریہ ارتقاء کے. وہ بھی کرامات کے قائل نہیں ہے, وہ بھی معجزات کے قائل نہیں ہے. انہیں پیدا کیا کر دیا اپنی طرف سے مرکز ملت, یہ کہاں سے لے آئے مرکز ملت, یہ کہاں سے آپ کو مل گیا مرکز ملت؟ ہمارے دوست مولانا عبدالخالق صاحب زور دے رہے تھے اطیع اللہ واطیع الرسول, لیکن ان سے جا کر پوچھو ان کے نزدیک رسول کیا ہے؟ ان کی اصطلاح میں رسول اسمبلی ہے, یہ منتخب نمائندے ہیں. جو قانون یہ بنائے اس کو تسلیم کر لو, ان کو تسلیم کرو.